الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به وقال في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی دو شان اور دو حالت ہے، پروردگار کی دو حالت، اللہ کی دو شان، اللہ کی دو صفت ہے۔ اللہ کی ایک حالت صفت جمال، شان کریمی اور شان رحیمی ہے، اور اللہ کی ایک شان شان بے نیازی اور شان جلال ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر دن اپنی ایک الگ شان میں ہوتا ہے، ایک الگ کیفیت میں ہوتا ہے، ایک الگ حال میں ہوتا ہے۔ کبھی اس پر شان جمال اور شان کریمی اور شان رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، تو سینکڑوں قتل کے مجرم کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر کبھی شان جلال ظاہر ہو گیا، کبھی اللہ نے اپنی شان بے نیازی ظاہر کر دی، تو پھر تھوڑے گناہ پر بھی اللہ پکڑ کر لیتا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کس وقت شان رحمت، شان شفقت اور شان کریمی میں ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کس وقت شان جلال میں ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ میں مبتلا ہوں، اللہ اس وقت شان جلال میں ہو، تو شان جلال کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ تو اللہ اگر شان جلال میں ہے اور اسی وقت ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری پکڑ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس گناہوں کا ڈھیر، گناہوں کا انبار، مگر اللہ کی حالت اس وقت شان جلال نہیں بلکہ شان جمال کی ہے، شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتے ذرا میرے بندوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، ذرا ان گناہوں کو رہنے دو، ابھی اس کے نام اعمال میں، اس کے دفتر میں، اس کے ریکارڈ میں ابھی مت لکھو، اس لیے کہ میرا ہی بندہ ہے، کبھی تو توبہ کرے گا، اور توبہ کرے گا تو پھر تجھ کو ہی مٹانا پڑے گا، لہذا اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ پروردگار کی شان کریمی ہے، وہ پاک پروردگار اگر شان کریمی پر آتا ہے تو ہزاروں لاکھوں بلکہ زندگی کا ہر دن اگر گناہوں میں ڈوبا ہو، تو لمحوں میں وہ اللہ اپنی شان رحمت دکھا کر سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کبھی وہی اللہ شان بے نیازی پر، اپنے شان جلال پر، اپنی شان پکڑ اور اپنی شان غضب کی حالت میں ہو، اور اسی وقت اگر کسی بندے سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو اللہ کے حکم کے خلاف اور اللہ نے پکڑ کر لی، تو وہ پکڑ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ مثال سنیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں اللہ نے اپنی روح ڈالی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے لباس جنت پہنایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقام جنت عطا فرمایا، نمبر پانچ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر محنت بغیر مجاہدہ اور بغیر صبح و شام کی محنت کے اللہ نے علم عطا فرمایا، نمبر چھ اللہ نے سارے کے سارے فرشتوں سے سجدے کرائے، نمبر سات جس مقام پر آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا اور جب اس میں روح آ گئی اور اللہ نے ان کے جسم کو اپنی ذات سے بہت قریب کرنا چاہا تو پہلے فاصلہ تھا، پروردگار نے اہم اہم فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اور آدم کے اعزاز اس کے اکرام میں ان کو کندھے پر اٹھا کر میرے مقام قرب میں لے کر آؤ۔ یہ سات طرح کی نعمتیں اور سات طرح کا احسان اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، مگر ایک ایسا عمل ایک ایسا کام جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، جسے اس دنیا میں ہم معصیت نہیں کہہ سکتے، ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی سے کوئی گناہ اور کوئی معصیت نہیں ہو سکتی، تو ایسا کام تھا آدم علیہ السلام کا کہ جو انہوں نے پھل کھا لیا تھا یہ ان کی شان کے خلاف تھا، یہ ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس مقام و مرتبہ کے خلاف تھا، تو پروردگار اور ان کا یہ عمل ایک ایسے وقت میں ہوا جس وقت کے پروردگار شان جلال میں تھا۔ تو ایک طرف سات سات انعامات اور سات سات احسانات اور سات قسم کے اعزاز اکرام سے اللہ نے نوازا تھا، مگر آدم علیہ السلام کا ایک پھل کا کھانا جو اللہ کے منشا اور اللہ کی اجازت کے خلاف تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام جب کھایا ہے تو اللہ اس وقت شان جلال میں تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پکڑ آ گئی، اور پکڑ یہ آئی کہ سارے فرشتے موجود ہیں، جن فرشتوں نے سجدہ کیا تھا انہی فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے کپڑا اتر گیا اور آدم علیہ السلام برہنہ اور ننگے ہو گئے، حیران و پریشان تھے کہ میں کپڑا کہاں سے لاؤں اور پریشان تھے کہ میں کیا کروں، تو درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کے اپنے ستر کو چھپانے لگے، حیران و پریشان تھے۔ اس کے بعد پھر پروردگار نے انہی فرشتوں سے جن فرشتوں کے کندھے پر سوار کر کے اللہ نے مقام خود تک پہنچایا تھا، انہی فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دنیا میں اتروا دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آدم علیہ السلام کو پروردگار نے سات قسم کے اعزاز اکرام اور سات قسم کے فضل و کرم سے نوازا ہے، مگر ایک ایسا عمل کہ جو عمل ان کی شان کے خلاف تھا وہ ان سے ہوا تو پروردگار کی پکڑ آ گئی۔ اللہ شان کریمی پر آتے ہیں تو سات طرح کے اعزاز سے نواز دیتے ہیں، اور شان پکڑ اور شان جلال پہ اگر آتے ہیں تو پروردگار جنتوں سے باہر کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت داؤد علیہ السلام، پروردگار نے ان کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی، آواز کی ایسی مٹھاس، آواز میں ایسی کشش کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے دریا کے کنارے تو بہتا ہوا پانی رک جاتا، بہتا ہوا پانی رک جاتا، اور پرندے ان کے سر کے اوپر مڈلاتے ہوئے سایہ کرتے، جنگل کے جانور ان کے پاس فرما بردار بچوں کی طرح سے آ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کی آواز میں زبور کی تلاوت سنتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی آواز میں اللہ نے کیا کشش رکھی ہوگی اور کیا ان کی آواز میں تاثیر اور مٹھاس ہوگی کہ پرندے اور جانور اور بہتے ہوئے پانی بھی اس کے آواز کو محسوس کرتے ہوں، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ مگر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسا عمل ہوا جس کو ہم معصیت اور گناہ نہیں کہہ سکتے، معصیت اور گناہ کہنا بے ادبی ہے، معصیت اور گناہ نہیں کہہ سکتے، ایک ایسا عمل اس سے ہوا جو ان کے مقام ان کے شان کے خلاف تھا، وہ کام ان سے نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو جانور بھی بھاگ جاتا ہے، پانی بہتا ہوا پانی بھی نہیں رکتا، کوئی پرندہ بھی ان کے سامنے نہیں آتا، بلکہ پرندہ قریب ہے تو وہ بھی اڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایک عجیب قسم کی وحشت، ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو بہتا ہوا پانی رک جاتا تھا، اڑتا ہوا چڑیا، اڑتا ہوا پرندہ رک جاتا تھا، اور یہ جانور دوڑتے ہوئے میرے پاس آ جاتے تھے، اب تو میں پڑھتا ہوں تو سب کے سب مجھے دیکھ دیکھ کر بھاگتے ہیں، تو چلے جاتے ہیں۔ تو پروردگار نے کہا، اے داؤد، پہلے تیری عبادت اور تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کا اثر تھا، اور اب تیرے نافرمانی اور میرے مجھے ناراض کرنے کا اثر ہے کہ تمام کے دلوں میں وحشت پیدا ہو گئی ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، پروردگار، جب یہ احساس ہو گیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ مجھے ایک مجھ سے ایک ایسا عمل ہوا جو اللہ اس پر راضی نہیں تھا، تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سجدے میں گئے تو سجدے میں اتنا روئے، اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو سے زمین تر ہو گئی، اور اسی تر زمین سے پھر سبزہ اگایا، اسی تر زمین سے گھاس نکل آیا۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینے کے بعد فرمایا، اے داؤد، اگر تجھے مغفرت چاہیے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان فرما دیا تو حضرت داؤد نے کہا، اے اللہ، آپ نے معاف کر دیا، یہ آپ کا کرم ہے، مگر آپ نے جتنے احسانات کیے ہیں ان احسانات کے بعد مجھ سے گناہ ہو جائے، یہ میرے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر میرے گناہ کو لکھ دیجئے، میرے ہاتھ پہ جس طرح نشانات بنے ہیں اسی طرح سے میرے گناہ کو میرے ہاتھ پہ لکھ دیجئے۔ اللہ نے پوچھا، اے داؤد، کیا بات ہے، اپنے ہاتھوں پر تم گناہوں کو کیوں لکھوانا چاہتے ہو؟ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، جب جب میں اپنے ہاتھوں کو دیکھوں گا اور اس پر لکھے ہوئے اپنے گناہ کو دیکھوں گا تو مجھے آپ کا خوف یاد آ جائے گا، مجھے آپ کی پکڑ یاد آ جائے گی، مجھے آپ کی شان بے نیازی یاد آ جائے گی۔ وہ پاک پروردگار جس نے زبور کی نعمت سے نوازا، وہ پاک پروردگار جس نے میٹھی آواز سے نوازا، وہ پاک پروردگار جس نے ہر ایک کو مسخر کر دیا، وہ پاک پروردگار جس نے لوگوں کو نرم کر دیا، اتنی ساری نعمتیں جس نے نوازی ہیں، میں ان گناہوں کو دیکھ دیکھ کر ڈرتا رہوں گا کہ کہیں اللہ کی شان بے نیازی مجھ پر ظاہر نہ ہو جائے اور میری پکڑ نہ آ جائے۔ تو پروردگار اپنے بندوں سے نیکی چاہتا ہے، پروردگار اپنے بندوں سے فرما برداری چاہتا ہے، پروردگار اپنے بندوں سے نیک نامی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں رہے۔ تاہم جتنے گناہ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے گناہ اس وقت میں ہوتے ہیں جبکہ اللہ شان رحمت میں ہوتا ہے، شان کرم میں ہوتا ہے، شان شفقت میں ہوتا ہے۔ اتنے سارے گناہ اگر شان جلال میں ہونے لگے، شان غضب میں ہونے لگے تو پتہ نہیں کب کی ہماری پکڑ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا پربہار اور کتنا پرنور ہوگا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ میں اس نے ایمان قبول کیا، مدینہ منورہ کا بہترین سا ماحول اسے ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، کتنی ساری فضیلتیں اور مرتبے ان کو حاصل ہیں۔ ایک دفعہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں بہت مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ عجیب بات، صحابہ کرام کے یہاں عزت کا معیار دولت اور مال نہیں تھا، ان کے یہاں عزت کا معیار دولت اور مال بالکل نہیں تھا، مگر ایک ایسا صحابی، ایک ایسا شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال بہت بڑھ جائے، میری دولت بہت بڑھ جائے، میرے جانور بہت ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا اور فرمایا کہ میں جس حال میں ہوں اسی حال کو پسند کرو، جس حال میں ہوں میرے صحابہ ہیں اسی حال کو پسند کرو۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں تو بہت مالدار ہونا چاہتا ہوں، بہت زیادہ مجھے مال چاہیے۔ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کیا مگر وہ مصر رہا، اصرار کرتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ چاہتے ہوئے، آپ کے منشا آپ کا منشا نہیں تھا، آپ کی چاہت نہیں تھی، آپ کا ارادہ نہیں تھا، مگر اس کے بار بار اصرار کرنے کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی۔ چند بکریاں اس کے پاس تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اس کی بکریوں میں اضافہ ہوا۔ جب بکریوں میں اضافہ ہوا تو مدینے کے جس محلے میں وہ رہتے تھے وہ محلہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، محلے کی گلیاں اس لیے تنگ ہو گئی، تو مدینے سے باہر وہ شخص چلا گیا۔ مدینے کے باہر جب وہ چلا گیا تو اب مسجد نبی کی دو نمازیں اس کی چھوٹنے لگی، مسجد نبی کی دو نمازیں چھوٹنے لگی۔ پھر اس کے بعد مدینے کے باہر اس کے جانور اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہاں بھی رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو ایک پہاڑ کے دامن میں چلا گیا۔ پہاڑ کے دامن میں جانے کی وجہ سے اب پانچوں نمازیں جو مسجد نبی میں ہوتی تھی پیارے آقا کی ابتدا میں اور آپ کی امامت میں جو نماز پڑھنے کا موقع ملا کرتا تھا، وہ نماز سے وہ انسان محروم ہو گیا۔ جمعہ کے دن وہ آیا کرتے، جمعہ کی نماز پڑھتے، مگر پھر مال اور بڑھا اور مشغولیت اتنی ہوئی کہ اب جمعہ کی نماز سے بھی وہ محروم ہو گئے۔ سال پورا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے والے عامل کو بھیجا اور یہ کہا کہ جاؤ اس کے پاس سے زکات لے کر آؤ، تو زکات دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ یہ زکات، یہ تو ایک ٹیکس ہے، ہم نے اتنی ساری محنتیں کی، رات بھی لگا دیا، اتنی ساری کوششیں کی ہیں، پسینے بہا دیے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، پہاڑ کے دامن میں میں آ کر اس مال کو بڑھا رہا ہوں، اور پھر کہتے ہو کہ اس میں 2.5% مال زکات میں نکالو، یہ تو بڑے ایک طرح کا ٹیکس ہے، آپ ٹیکس لینے آئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، یہ جو زکات کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ ٹیکس ہے، یہ قسم کا ظلم ہے، یہ قسم کی زیادتی ہے، یہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے محمد عربی کو، یہ جو زبان سے ایک غلط جملہ نکلا ہے، ایک گناہ کی بات نکلی ہے، یہ غلط جملہ اور یہ گناہ کی بات ایسے وقت نکلتی ہے جس وقت اللہ شان جلال میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اس شخص کی بات میں سنا رہا ہوں جو در اقدس پہ پہنچ کے ایمان قبول کرتا ہے، جو مسجد نبی کی سرزمین پہ جو سجدہ کرتا ہے، جسے بار بار چہرے انور کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جسے نبی کی زبان سے قرآن کے سننے کا موقع ملتا ہے، جس کے نبی کی دعا پر آمین کہنے کا موقع ملتا ہے، مگر زبان سے ایک ایسی بات نکلتی ہے جو نبی کو پسند نہیں ہے، زبان سے ایک ایسی بات نکلتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹیکس کی بات اس نے کر دی ہے، مال کے ملنے پر نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، اپنی طرف ہے کہ میں نے اپنی محنتوں سے یہ سارے مال کو کمایا اور بڑھایا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ مسجد نبی کی نماز سے اور مسجد نبی کی جماعت سے اور مسجد نبی کے ثواب سے وہ بندہ محروم ہو گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ملتی ہے کہ وہ تو ایسا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ٹیکس ہے اور یہ ٹیکس دینا صحیح نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ناراض ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے احساس ہوا، پروردگار نے آپ کے دل کو بدل دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خلقہ فرمایا، اب اس کا مال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ مال لے کر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لینے سے انکار کر دیا، تمہارا مال اب قبول نہیں ہے، اب تمہارا مال نہیں لیا جا سکتا، جس مال کو، جس زکات جو کہ عبادت ہے، جس کو تم نے ٹیکس کہا، اب یہ مال خدا کے یہاں قبول نہیں ہے۔ مایوس ہو کر چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا اور مال پیش کیا، ابوبکر نے کہا جس مال کو میرے نبی نے قبول نہیں کیا ہے، ابوبکر کی کیا مجال ہے کہ اس مال کو قبول کرے۔ 2.5 سال کا زمانہ گزر گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عمر فاروق تقریباً 10.5 سال تک امیر المومنین رہے۔ وہ بندہ جس کا نام ثعلبہ بن حاطب ہے، وہ بندہ مال لے کر زکات لے کر بار بار آتا رہا، عمر نے کہا جب میرے نبی نے قبول نہیں کیا، ابوبکر نے قبول نہیں کیا، تو عمر کی کیا شان کیا مجال ہے کہ تمہارے مال کو قبول کرے۔ وہ انسان مایوس ہو کر لوٹا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، عثمان غنی کے زمانے میں روتا ہوا آیا، میرے مال کو آپ قبول کر لیں، انہوں نے کہا نبی نے قبول نہیں کیا ہے، عمر نے قبول نہیں کیا، ابوبکر نے قبول نہیں کیا، عثمان کی کیا مجال ہے کہ قبول کرے۔ مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا، خدا کی طرف سے پکڑ ایسی آئی کہ پھر کلمہ چھن گیا، ایمان چھن گیا، اور بغیر کلمے کے اس انسان کی موت اسی پہاڑ کے دامن میں آئی ہے۔ پروردگار کسی زبان سے نکلے ہوئے کسی ایک بات پر، ہمارے عمل میں سے کسی ایک گناہ والے عمل پر اگر پکڑ کرنے پر آتا ہے، تو پروردگار آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کر دیتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی کیفیت سلب ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ جس کو یہ ساری فضیلتیں حاصل تھی، وہ اس کو وہ ایمان کی حالت سے، ایمان سے محروم ہو کر اس کی موت آتی ہے۔ مگر ہمیں اور آپ کو آج کی گفتگو میں غور یہ کرنا ہے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے, یوں کہیے کہ ہم سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نافرمانی تو ہوتی ہے, کہ یہ نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ چار قسم کے احساسات ہیں, چار قسم کی باتیں ہیں. انسان جس وقت کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی نافرمانی کرتا ہے, تو گناہ اور نافرمانی کرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. جس وقت کوئی انسان گناہ کرتا ہے, اگر وہ اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے اندر شیطان یہ میسج ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. جس وقت انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو نفس یا شیطان اسے یہ میسج دیتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پروردگار نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد, اے میرے بندے تیرا رب تیرے گھات میں لگا ہوا ہے. جیسے شکار کرنے والا اپنی شکاری جانور کی گھات میں لگا رہتا ہے, ہر دم اپنی نگاہیں جما کے رکھتا ہے, جس طرح ایک شکار کرنے والا ہر دم نگاہ کو جما کے رکھتا ہے, اسی طرح سے اللہ ہر وقت تمہارے پر نگاہ رکھے ہوا ہے. ان ربک لبالمرصاد, تیرا پروردگار تیرے گھات میں ہے, تم ہر وقت پروردگار کی نگاہ میں ہو. تم چاہے پہاڑ کی بلندی پر چلے جاؤ, پہاڑ کے کوہ میں چلے جاؤ, چاہے تم پانی کے تہوں میں چلے جاؤ, چاہے تم کسی بند کمرے میں بیٹھ جاؤ, چاہے تم کسی جنگلوں میں درخت کے پیچھے بیٹھ جاؤ, چاہے تم جانور پہ سوار ہو جاؤ, دنیا کے کہیں بھی کسی بھی حصے میں رہو گے, تمہارا خیال یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں دیکھتا. نہیں نہیں, تیرا پروردگار پہاڑ کے کوہ میں بھی تجھے دیکھتا ہے, دریا کے تہوں میں تجھے دیکھتا ہے, دنیا کے ہر حصے میں تجھے دیکھتا ہے. لہذا گناہ کرتے ہوئے, نافرمانی کرتے ہوئے, اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کو کرتے ہوئے کبھی بھی تمہارا یہ خیال نہ رہنا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا. نہیں نہیں, تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد. کبھی انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانتا نہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, انسان کو پتہ نہیں چلے گا, مگر پروردگار کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اے میرے بندے تم سمجھتے ہو تمہارا کرتوت, تمہارے اعمال, تمہاری حرکتیں, تمہارے گناہ, تمہارے دل کے گندے خیالات, اس کو کوئی نہیں جانتا. ارے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں, اللہ ان آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, اور تیرے دل کے جو خیالات اٹھتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. لہذا اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے گناہوں کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. نہیں, بلکہ تمہارے گناہوں کو دیکھنے والا بھی ہے اور تمہارے گناہوں کو جاننے والا بھی ہے. انسان کبھی ایسا سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں ایک ایسے بند کمرے میں ہوں, میں ایک ایسے انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں جہاں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, میں جو چاہوں وہاں, جو چاہوں جہاں چاہوں, اندر گھستا چلا جاؤں, دیکھتا چلا جاؤں. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, میرے بندے تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے, تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے, تم جہاں رہو, جس جگہ رہو, کسی بل میں گھس جاؤ, کسی پل میں گھس جاؤ یا پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ, وہاں تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے. لہذا اس خیال اور اس گمان سے کوئی گناہ مت کرنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی پاس نہیں ہے. اور کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے ارے جو میرے جی میں جو آئے گا میں اس کو کرتا ہوں, کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑے, کون ہے جو مجھے روکنے والا ہے؟ پروردگار فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید, اے میرے بندے تم انسانوں کے سامنے تو یہ کہہ سکتے کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑے, مگر سنو تیرا پروردگار ان اخذہ علیم شدید, تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت سے سخت ہے. پکڑ کرنے پر آئے گا تو تجھے بہت سخت پکڑ مبتلا کر دے گا. یہ چار بنیادی غلطی ہے انسان کی, کہ جب انسان کسی طرح کی نافرمانی کرتا ہے, کسی طرح کا کوئی گناہ کرتا ہے, تو چاروں وجہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوا کرتی ہے. پروردگار نے ان چاروں غلطی کے ساتھ چار گواہ لگا دیے, چار چار گواہ. انسان ایک گناہ کرتا ہے, اس ایک گناہ پر پروردگار کی طرف سے چار گواہ. پہلا گواہ, پروردگار نے ہمارے اور آپ کے کندھے پر دو فرشتوں کو لگا دیا. فرشتہ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہماری جتنی نقل و حرکت، ہمارے سر کے بالوں پیشانی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے بھی قسم کے کام ہو سکتے ہیں، ان تمام کاموں کو لکھنے والا فرشتہ کرامن کاتبی ہے. پہلا گواہ ہمارا رابطہ کرامن کاتبی، دوسرا گواہ ہمارا رابطہ وہ ہمارا دفتر جو تیار ہوتا ہے. انسان جب محشر کے میدان میں پہنچے گا اور محشر کے میدان میں جہاں سارے انسانوں کے دفتر جمع ہوں گے، وہاں سے وہ دفتر اڑ اڑ کر ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا دفتر جائے گا، انسان دیکھے گا کہ میرے سامنے میرا دفتر اڑتا ہوا آ رہا ہے. وہ دفتر آتا ہوا دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، ہم چاہیں کہ دائیں ہاتھ میں پکڑے نہیں ہو سکتا، بلکہ آٹومیٹک خود بخود وہ دفتر اللہ کے کہنے پر یا تو دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا. جب وہ دفتر، جب ہمارا نامہ اعمال، جب ہماری اپائے، جب ہمارے سامنے کھلے گی تو ہم کہیں گے مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. ارے بھائی اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس فائل کو کیا ہو گیا، یہ بھی کوئی فائل ہے کیا؟ اس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی بات بڑی بات چھوٹی ہوئی نہیں ہے. میری ہر چھوٹی بات جس کو میں چھوٹی سمجھتا تھا، میرا ہر چھوٹا عمل جس کو میں چھوٹا سمجھتا تھا، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. تو پروردگار نے پہلا گواہ ہمارے خلاف ہمارے عمل پر فرشتوں کو بنا دیا، دوسرا گواہ پروردگار نے نام اعمال کو بنا دیا، اور تیسرا گواہ انسان زمین کے جس حصے پر، زمین کے جس حصے پر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس زمین کو بھی گویا گواہ بناتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زمین پر کھڑے ہو کر جو بھی کام کرتے ہیں، جو بات بولتے ہیں، زمین کا وہ حصہ ہمارے لیے ہارڈ ڈسک بن جاتا ہے، ہماری تمام چیزوں کو سیو کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں، یوم ایذن تحدث اخبارہا، اے میرے بندے اس دن کو یاد کرو جس دن کے وہ زمین کا حصہ، جس دن کے زمین کا حصہ تمام خبروں کو بتا دے گی. اے اللہ زمین پر کھڑے کھڑے اس نے کیا کیا گناہ کیا تھا، زمین پہ کھڑے کھڑے اپنی زبان سے اس نے کیا کہا تھا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اعمال کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں اس رب کریم نے گواہ بنا دیے ہیں کرامن کاتبین کو، ہمارے نام اعمال کو، ہماری زمینوں کو. اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر جو سب سے سنگین اور سب سے خطرناک ہے، جس جسم کے لیے، جس جسم کے لیے ہم سارے گناہ کرتے ہیں، جس جسم کے خاطر ہم مال حرام کا خیال تک نہیں کرتے، جس جسم کے خاطر، جس زبان کو لذت پہنچانے کے لیے، جس من کو پورا کرنے کے لیے، جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کا ہم کوئی فرق نہیں کرتے. پروردگار نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے میرے بندے جب محشر کے میدان میں تم آؤ گے، تمہاری زبان پہ ہم سیل لگا دیں گے، تمہاری زبان کو ہم بند کر دیں گے. اس کے بعد یہ تیرا ہاتھ، یہ تیرا پاؤں، یہ تیری ران، یہ تیرا گھٹنا، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا چہرہ، یہ تیرے جسم کا ہر حصہ میرے سامنے گواہی دے گا. اے پاک پروردگار، آپ کس بندے نے اپنے کانوں سے کون سا گناہ کیا، آنکھوں سے کون سا گناہ کیا، ہاتھوں سے کون سا گناہ کیا، ہونٹوں سے کون سا گناہ کیا، دماغ سے کون سا گناہ کیا، قدم سے کس گناہ تک چل کر گیا، یہ سارے اعضا، یہ سارے اعضا پروردگار کے سامنے گواہی دیں گے. جب انسان دیکھ لے گا فرشتہ بھی میرا گواہ بنا ہے، دفتر میرے سامنے ہے، زمین میری باتیں کہہ رہی ہے، بلکہ میرا جسم یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے، تو انسان بڑے حسرتوں کے ساتھ اپنے جسم سے کہے گا ارے اللہ کے بندے، تیرے ہی خاطر تو میں نے سب کچھ کیا تھا اور تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. انسان کا جسم کہے گا جس اللہ نے دنیا میں گوشت سے بنے ہوئے زبان کو، جس اللہ نے گوشت سے بنے ہوئے زبان کو دنیا میں بولنے کی طاقت دی تھی، اسی اللہ نے پورے جسم کو بولنے کی طاقت دے دی. میں کیا کروں، مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے. میرے دوستو، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی بھی ایسی نافرمانی جو اللہ کی نافرمانی ہو، ایسی نافرمانی پر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چار قسم کے گواہ ہمارے خلاف متعین ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے، پروردگار نے فرمایا مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ، جو انسان کوئی بھی گناہ کا کام کرے گا، جو انسان گناہ کا کام کرے گا یُجْزَ بِهِ، اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا، اس کا بدلہ مل کر رہے گا، چاہے دنیا میں چاہے دنیا کے بعد مرنے کے بعد اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. دنیا میں اگر بدلہ ملتا ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی میں عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں کسی نہ کسی مصیبت کی آگ ہر وقت لگی ہوتی ہے، انسان اندر اندر جلتا ہوتا ہے، اللہ سکون کو چھین لیتے ہیں، بے سکونی کی زندگی آتی ہے، اور جب بے سکونی کی زندگی آتی ہے انسان ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے اور ہر وقت فکر میں ہے، تو طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے حالات سے انسان گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چار گواہ تو بنا دیے، مگر اس پاک پروردگار کی شان کریمی یہاں بھی ظاہر ہو گئی کہ میرے بندے اگر تم نے چاروں غلطی کی بنیاد پر گناہ کر لیا اور میرے چار گواہ قائم ہو گئے، مگر ہم نے تمہیں بہت بہترین سا موقع دیا ہے، اور موقع یہ دیا ہے کہ اگر تم نے آنکھوں کی ندامت کے ساتھ دل کی شرمندگی کے ساتھ اگر تم نے سچے دل سے میرے سامنے توبہ استغفار کر لیا تو میں تیرے تمام تر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تیرے ابا آدم علیہ السلام جن سے ایک بات ہو گئی تھی، اگرچہ ہم نے شان جلانے کی بنیاد پر جنت سے تو نکال دیا، مگر جب دنیا میں گئے اور دو سو سال تک وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار کے سامنے اپنی خطا پر نادم رہے، شرمندہ رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، دل سے روتے رہے، تو پروردگار نے نبوت کا تاج عطا فرما دیا، معاف بھی کیا اور نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس نے بھی شرارت کی، اللہ کے حکم کے نافرمانی کی، پروردگار نے جنت سے اس کو بھی نکالا، مردود بنا دیا، مگر اس کے پاس بھی موقع تھا کہ دنیا میں مردود ہو جانے کے بعد اگر وہ توبہ کرتا، استغفار کرتا اور معافی چاہتا، آنسو بہاتا تو پروردگار اسے بھی معاف کر دیتا، مگر اس نے معافی نہیں چاہی، وہ برائی میں رہا، وہ گناہوں میں پڑا رہا، وہ کبر میں رہا، وہ غفلت میں رہا، بے شعوری میں رہا۔ اس بنیاد پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ محشر میں ہم جائیں اور ہمارے خلاف چار چار گواہ قائم ہو جائے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایک موقع دیا ہے کہ میرے بندے اگر تم نے گناہوں سے جس گناہ پر میری طرف سے چار چار گواہ بنے ہیں، اگر تم نے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیا تو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروں گا۔ زمین سے کہوں گا اے زمین میرے بندے کے گناہ کو مٹاؤ، فرشتے سے کہوں گا اے فرشتہ میرے بندے کے گناہوں کو مٹاؤ، اور میں فرشتے سے کہوں گا جس دفتر میں تم نے لکھا ہے اس دفتر سے مٹاؤ، تیرے بدن کے آزا سے میں ان گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وہ پاک پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ ایک طرف بندوں کے گناہوں کو لکھوانے کے لیے چار چار گواہ بنائے ہیں، مگر کہتے ایک دفعہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اگر تم میرے سامنے آؤ گے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ طائب ہو جاؤ گے، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، اسی پاک پروردگار نے جو شان جلالی بھی رکھتا ہے، اسی پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو رمضان میں رحمت کا یشرہ دیا ہے، اور یہ رحمت کی آخری گھڑی ہے، یہ رحمت کی آخری رات ہے، پتہ نہیں کس جوان کو آنے والے سال میں یہ رحمت کی رات میسر ہو، اور پتہ نہیں کس بوڑھے کو یہ رحمت کی رات میسر ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کون جانتا تھا کہ اس سال کتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے دین کے داعی چلے گئے، مرکز کے کتنے بڑے داعی چلے گئے، کتنے مدرسے کے بڑے بڑے محدث چلے گئے، کون جانتا تھا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ آنے والے رمضان کی رحمت کے اشرے ہمیں میسر ہوں گے؟ کیا معلوم، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے آج کی رات، یہ رات ایسی ہے جو رحمت کی آخری رات ہے، جہاں اللہ کی طرف سے رحمت کے آخری درجے میں اللہ رحمت کو برسانے والا ہے، اس رات میں ذرا ہم اپنے پروردگار سے اپنے دامن کو پھیلا کر اپنی زندگی کے گناہوں کو بکھیر کر کہیں کہ پروردگار، میری زندگی کا ہر لمحہ ایک طرف گناہوں سے بھرا ہوا ہے، مگر میں کیا کروں میرے اللہ، آج کی رات آپ نے رحمت کی رات بنائی ہے، اے اللہ آج کی رات تو جو گیا گزرا ہوگا، جو بچا کھچا ہوگا، جو محروم سے محروم ہو گیا ہوگا، اے اللہ وہ بھی آج آپ کی رحمت سے ضرور نوازا جائے گا، اے اللہ آج ہمیں تو ضرور رحمتوں سے نواز دیجیے۔ تو اگر آج ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں اور رحمت کے یقین کے ساتھ اللہ سے رحمت مانگے تو اللہ رب العزت ہمیں وہ رحمت ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ سنیے ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہیا قلبی ایک بڑے حسین و خوبصورت اور اپنی قوم کے ایک بہت بڑے سردار، اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ ایمان لانے کے بعد حضرت جبرائیل جب انسانوں کی شکل میں آتے تو دحیہ قلبی کی شکل میں آتے. اندازہ لگا سکتے ہیں سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل وہ انسان کے روپ میں جب آتے تو اس طرح آتے جیسے دحیہ قلبی آ رہے ہیں. حضرات صحابہ بیٹھے ہیں, حضرات صحابہ کی نظر تو یہ ہے کہ ہمارے دحیہ آ رہے ہیں, ہمارے فلاں محلے میں جو دحیہ بستے ہیں وہ آ رہے ہیں, حالانکہ وہ نہیں ہوتے تھے, جبرائیل ہوتے تھے. ظاہر بات ہے اتنے حسین و خوبصورت تھے. دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی, اے اللہ دحیہ کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ دحیہ کو ہدایت نصیب فرما. کیوں؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر دحیہ نے ایمان قبول کر لیا, ہدایت قبول کر لیا, دین اس نے قبول کر لیا تو وہ بڑی قوم کے سردار ہیں. اس کے ایمان لانے کے بعد پوری کی پوری قوم ہدایت قبول کر لے گی, دین قبول کر لے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نے اور وہ ایک دفعہ آئے اور آنے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں, میں ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. صحابہ کا مجمع تھا, صحابہ نے دیکھا دحیہ قلبی اتنا بڑا انسان جس کا روب دبدبا, جس کے اشارے پر پوری قوم چلتی ہے, اتنا بڑا انسان آیا اور آج ایمان قبول کر رہا ہے, تو صحابہ کے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئی, سارے صحابہ خوش ہو گئے. ایمان قبول کرنے کے بعد دحیہ قلبی نے اپنے سر کچھ جھکایا. بعض صحابہ نے دیکھا کہ دحیہ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے, ندامت ہے, شرمندگی ہے, ایک غم ایک رنج کا عالم چہرے پر ہے. تو کسی صحابی نے کہا دحیہ یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے آپ کو دین دیا, ایمان دیا اور نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کا موقع ملا, یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہ رونے کی کیا بات ہے. دحیہ نے فرمایا ایمان ضرور ملا مگر ایمان آنے کے بعد, دین آنے کے بعد اب مجھے خیال آ رہا ہے, خیال یہ آتا ہے کہ میں اپنی قوم کا بڑا سردار ہوں, میں نے میری عمر 60 سال ہو چکی ہے, میں نے اس عمر میں اپنی قوم کے 70 بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہے. ایمان لانے کے بعد اب مجھے احساس ہو رہا ہے, مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو بلک بلک کر میرے پاؤں کو پکڑتی تھی کہ دحیا او میرے باپ او میری ماں, میرا کیا جرم ہے کہ تم مجھے گلے میں ڈال رہے ہو, مگر میرے گلے کو دبا دبا کر, میں اس کے گلے کو دبا دبا کر اوپر سے مٹی ڈال دیتا, وہ بچیاں اس میں منہ رگڑ رگڑ کے اس میں مر جاتی. اب ایمان لانے کے بعد مجھے خیال آ رہا ہے کہ جن ہاتھوں سے میں نے 70 بچیوں کو زمین میں دفن کیا ہے, کل میدان محشر میں جبکہ میرے نبی وہاں کھڑے ہوں گے اور قرآن عرش سے لٹکتا ہوا ہوگا, وہاں پہ جب مجھے اللہ بلائیں گے اور وہاں 70 بچیاں دوڑی ہوئی آئیں گی اور پروردگار سے کہیں گے پروردگار یہ دحیا کھڑے ہیں, ان سے ذرا پوچھئے کہ ہم بچیوں کا کیا گناہ تھا, ہم بچیوں کا کیا جرم تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑھے میں ہمیں دبا دبا کے ہمیں ڈال دیا, اس میں ہم گھٹ گھٹ کے مر گئے, یا اللہ ان سے یہ پوچھئے کہ ہمارا گناہ کیا تھا, ہمارا جرم کیا تھا. دحیا فرماتے ہیں ایک بچی کا بھی سوال اگر اللہ نے سن لیا تو میری نجات نہیں ہو سکتی, وہ ساری بچیاں مجھے پکڑ پکڑ کے مجھے جہنم میں لے جائیں گی, میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ اس جہنم سے میں نجات کیسے پاؤں گا, اس جہنم سے نجات کیسے ملے گی جہاں کے 70 بچیاں میرے خلاف آئیں گی, تو بچیاں تو دنیا سے جا چکی ہیں, ان سے تو معافی بھی نہیں مانگ سکتا ہوں, اس بات پہ میں رو رہا ہوں. صحابہ سکتے میں آ گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے, آپ کا چہرہ انور زمین کی طرف جھک گیا. بات تو بڑی سنگین سی ہے کہ ایک معصوم سی, ایک پھول سی, ایک پیاری سی بچیوں کو, اور ایک بچی نہیں 70 بچیوں کو جس نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہوگا اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے. پیارے آقا کے چہرے پر غم آ گیا, آپ نے اپنے چہرے کو جھکایا. صحابہ کرام سکتے کے عالم میں ہیں, اتنے میں عرش پر فیصلہ ہوتا ہے. پروردگار حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کے پاس، جاؤ میرے نبی کے پاس، اور میرے نبی اور میرے حبیب سے جا کر سنا دو کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 60 سالوں تک کافر رہا، 60 سالوں تک مشرک رہا، 60 سال تک کافر اور مشرک بن کر رہا، ایک دفعہ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ 60 سالوں کے کلمہ، 60 سالوں کے کفر و شرک کو ایک کلمے سے اگر معاف کرتا ہے، وہ پاک پروردگار رہتا ہے کہ اللہ کا بندہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے 70 قتل پہ اگر اللہ سے معافی مانگے گا تو پروردگار 70 قتل کو بھی معاف کر سکتا ہے. جبرائیل تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت سنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یحییٰ کلبی کو بشارت سنائی. میں اس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پروردگار جب شان جلال پہ آتا ہے، شان غیظ و غضب پہ آتا ہے، شان پکڑ پہ آتا ہے تو پکڑ کر لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے ایک گناہ پر اللہ کی پکڑ کرتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، ایمان چھن جاتا ہے، ابتداء کی حالت میں موت آتی ہے، مالدار غریب ہو جاتا ہے، غریب تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے اگر اس کی شان جلال ظاہر ہوتی ہے. مگر وہ رب کریم جب شان کریمی پر آتا ہے، شان رحمت پہ آتا ہے، شان شفقت پہ آتا ہے، شان عفو درگزر کو دکھاتا ہے تو 70 قتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج اسی پروردگار کی آخری رحمت کی راتوں میں ہمارا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ذرا اپنے دل کے دریچے کو کھولیے آپ اور اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیے اور یہ سوچئے کہ اللہ رب العزت آج ہم ایسی توبہ کریں گے، ایسی توبہ کریں گے جیسی توبہ یحییٰ کلبی نے کیا تھا. کس طرح بلک بلک کے ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، کیسی بلک بلک کی آواز نبی کے دربار میں آ رہی تھی کہ ان کے آنسو کا اثر عرش تک پہنچتا ہے، جبرائیل بشارت لے کے نیچے اترتا ہے. ہم اور آپ بھی پروردگار کے سامنے اگر اپنی زندگی کے تمام دنوں کو، تمام گناہوں کو لے کر بلک بلک کر آنسو کے قطروں کے ساتھ اگر مانگیں گے تو پروردگار ضرور ہمیں معاف کرے گا. لیکن اگر وہی اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بڑا ہی غافل ہے، اسے کچھ پڑی نہیں ہے تو پروردگار کبھی شان بے نیازی دکھاتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوسف بن اسباط جو ان کے زمانے کے تھے اور خادم تھے، وہ دیکھتے تھے کہ سفیان ثوری بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں. ایک دفعہ پوچھنے لگے سفیان ثوری آپ سے کون سا گناہ ہو گیا، آپ سے کون سا گناہ ہو گیا، دل کے کانوں سے سنیے. اور میرے جوان ساتھی اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، یقین آپ لوگ بھی تھکے ہوں گے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے خادم نے پوچھا حضرت آپ سے کون سا گناہ ہو گیا، آپ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، پتہ ہی چلتا کہ کون سا گناہ ہوا، کیوں اتنا روتے ہیں. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے سامنے تنکا پڑا ہوا تھا، اس تنکے کو اٹھایا اور تنکے کو اٹھا کے کہنے لگے میرے اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس تنکے کے برابر بھی مجھ سے گناہ نہیں ہوا، اس تنکے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں ہوا، مگر مجھے ڈر اس بات پہ ہے، روتا اس بات پہ ہوں کہ کہیں اللہ کی شان جلالی ظاہر ہو، کہیں اللہ کی شان غیظ و غضب ظاہر ہو اور موت کے وقت مجھ سے کلمہ چھین لیا جائے. میں اس پہ رو رہا ہوں کہ کہیں موت کے وقت مجھ سے کلمہ چھین لیا جائے، میرے گھر کے لوگ مجھے کلمہ پڑھانا چاہیں، میرے شاگرد مجھے کلمہ پڑھانا چاہیں، حدیث پڑھنے والے میرے سامنے کلمہ پڑھیں اور میری زبان پر اللہ تعالیٰ لگا دے اور میری زبان سے کلمہ نہ نکلے. میں اس بات پہ روتا ہوں اے اللہ آپ کا کرم تو ہے، گناہوں سے بچایا ہے، مگر شان جلالی سے بچا کے رکھیے گا، اس لیے میں اللہ کے سامنے ہمیشہ روتا ہوں. اس لیے فرماتے ہیں بندے کو چاہیے اللہ کی رحمت سے امیدیں بھی لگائے اور بندے کو چاہیے اللہ کی پکڑ سے ڈرتا بھی رہے. جس مومن کے دل میں، جس مومن کے دل میں یہ دونوں کیفیت ہوگی، جس مومن کے دل میں یہ دونوں کیفیت ہوگی پروردگار کبھی اپنی رحمت سے اس کو مایوس نہیں کریں گے. اس لیے میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے آج رحمت کے اس آخری رات میں اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے ایک قطرے بہا دیں تاکہ پروردگار راضی ہو جائے اور کہہ دے کہ فرشتے میرے پاس بندے ایسے بھی تھے، رحمت کی ساری راتیں گزر گئی ہیں، میرے کچھ بندے باقی رہ گئے تھے، مگر دیکھو نا کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہیں، میں ان کے ایک آنسو کے قطرے پر میں پورے مجمع کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. منصور ابن عمار ایک بہت بڑے عالم واعظ اور خطیب گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال پر ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ تو واعظ بھی تھے، خطیب بھی تھے، زاہد بھی تھے، بڑے عالم تھے، لیکن بیٹے نے باپ کو خواب میں جنت میں دیکھا. پوچھا ابو بتاؤ نا کس عمل پر اللہ نے آپ کو جنت دے دی؟ فرمانے لگے جب میری روح پروردگار کے سامنے گئی، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، جب میری روح پروردگار کے سامنے گئی تو پروردگار نے فرمایا اے منصور ابن عمار ایک دفعہ تم میرے بندوں کے سامنے مجمع میں دین کی بات کر رہے تھے، ایک میرا آوارہ بندہ گناہگار بندہ کہیں گزر رہا تھا، تماشائی بن کر پیچھے بیٹھ گیا، تیری باتوں کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ آ گیا تھا، اس کے آنسو کے قطرے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی معاف کیا تھا، پورے مجمع کو بھی معاف کیا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے تجھ کو معاف کر کے میں نے تجھے جنت نصیب کر دی. اللہ اکبر، جو پروردگار اتنا کریم ہو، اتنا رحیم ہو، جس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رحمت کی رات عطا فرمائی ہے، وہ پاک پروردگار کسی جوان کے آنکھوں کے آنسو کے بدلے میں اگر اللہ پورے مجمع کو معاف کر سکتا ہے، اسی پاک پروردگار کے سامنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، نمدیدہ آنکھوں کے ساتھ، آگا کھڑاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہیں گے، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ سے مغفرت مانگیں گے، جنت مانگیں گے، دین مانگیں گے، وہ پاک پروردگار ہمیں ضرور عطا کرے گا. وہ دینا چاہتا ہے، وہ برسانا چاہتا ہے، وہ لٹانا چاہتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو بھرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنانا چاہتا ہے. شرط تو یہ ہے کہ ہم دل کا پیالہ لے کر اس کے سامنے حاضر تو ہوں. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ طائب ہو کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور کوشش کریں کہ جس طرح دہیا قلبی نے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہائے، سفیان ثوری نے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہائے، بڑے بڑے گناہگاروں نے آنسو کے قطرے بہائے، وہ پاک پروردگار کتنا رحیم کتنا رحیم. فضیل ابن عیاض کو اس نے ڈکیتی سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیا، مالک بن دینار کو شراب کے اڈے سے نکال کر اس نے اپنا مقرب ولی بنا دیا، جنید بغدادی کو اس نے پہلوانی سے نکال کر اس نے اپنا ولی بنا دیا، اللہ اللہ عبداللہ ابن مبارک کو جوانی کی مستی میں سے نکال کر اس نے محدث بنا دیا، یحیی قلبی کو 70 قتلوں سے نکال کر اس نے صحابی بنا دیا، وحشی کے اتنے بڑے قتل کے باوجود جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکالا تھا، اللہ اس لاش کو دیکھ کر پیارے آنکھوں پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس وحشی کو اللہ نے صحابی بنا دیا، جس ہندہ نے اس کلیجے کو چبا چبا کر مستی میں آ کر اپنے منہ سے پھینکا تھا، توہین کی انتہا کر دی تھی، جس اللہ نے اس کو بھی اپنا صحابیہ بنا دیا اور نبی کے دربار میں پہنچایا، وہی اللہ آپ ساری رحمتوں کے ساتھ، وہی اللہ آپ ساری مغفرت کے ساتھ، وہی اللہ آپ ساری رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ انتظار میں ہے. اے میرے بندے ذرا دیکھو تو صحیح، مجھے دینا تھا تبھی تو میں نے رحمت کی 10 راتیں بنائی، چلو اگر تم نے آپ سے کچھ نہیں لیا جس کا لینا سبھی لے سکے، چلو چند گھڑیاں اور باقی ہیں، ہمارے دینے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب کریم دینا چاہتا ہے، لہذا کوشش کیجئے پروردگار کو منائیے، اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں آتا تو اسی اپنی بد نصیبی پر ہوئیے کہ ہائے اللہ ہماری آنکھ کیسی ہے، اللہ ہمارا دل کیسا ہے، ایسی گھڑی میں بھی ہمارے دلوں میں آنسو کے قطرے نہ ہو، پروردگار سے آنسو نہ آنے پر رونے شروع کیجئے، اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری کوشش کریں پروردگار کو راضی کرنا ہے، وہ پاک پروردگار کی شان یہ ہے. ایک ماں جو بچے سے عاجز آ جاتی ہے، بچہ بار بار ماں کے دل کو دکھاتا ہے، ماں سکے دے کر دروازے سے باہر کر دیتی ہے، مگر وہی بچہ جو آ کر ماں کے قدموں میں پڑ جاتا ہے اور امی امی کہتا ہے تو ماں کا دل نرم ہوتا ہے. اللہ ایک بچے نے امی امی کہہ کر جان لیا کہ ماں کو اگر منانا ہو تو آنسو کا ایک قطرہ گرا دو، مگر میرے مولا اب تک ہمیں آنسو کا قطرہ گرانا نہیں آیا، بچہ جیت گیا مولا ہم تو ہار گئے. دلیل جانور ہوتا ہے رب کریم، جب اسے پتا چلتا ہے میرا مالک مجھے روٹی کا آدھا ٹکڑا دیتا ہے، وہ آدھا ٹکڑا کھا کر گندے نالی میں جا کر پانی پی لیتا ہے، اور وہ صبح سے شام، شام سے صبح تک اپنے مالک کے در کو نہیں چھوڑتا، مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے. مولا ہم تو ہر پل آپ ہی کا بھی پانی کھاتے ہیں، مولا پرما برداری میں دیکھا جائے کتا جیت گیا ہر ایک میرے پر ہر ایک رحم آتا ہے مولا ہم پر رحم کھا جائیے, رحم کر دیجئے اللہ, آج یہ رحمت کی تلواریاں باتی ہیں مولا کریم, آج تو آپ کو معاف کرنا ہوگا اے اللہ, اگر ہم تمام کو فضل ہوتی ہمیں پتا چل جاتا کہ رحمت نہیں ملی تو مولا ہم اپنے پاؤں سے چل کر آپ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیتے, مگر اللہ عرش کا پایا ہم نہیں پکڑ سکتے مگر آپ کے گھر کا در تو پکڑ سکتے ہیں, اللہ آپ کے گھر کا مسلح تو پکڑ سکتے ہیں, اس جگہ پر آپ کے بندوں نے سجدہ کیا ہم وہاں بیٹھ کر مولا آپ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں, اے اللہ آج یہاں مسافرین بھی ہیں بہت سے علماء ہیں جو بہت ہی اہم نظر کے پیش نظر یہاں آئے ہوئے ہیں, اللہ بہت سے دین کے کام کرنے والے ہیں, علماء ہیں, اعتکاف کرنے والے ہیں, رب کریم ہمیں تو لگتا ہے آپ دینا ہی چاہتے ہیں, سب کو آپ نے اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کو آپ نے بھیج دیا, بوڑھے بوڑھے مولا پہلے دن کو سونے کا تقاضا ہو گیا, بہت سے تھکے ہوئے جوان آ گئے, بہت سے دن بھر پہلے تھکے مانگے علماء آ گئے, اے پروردگار آج ہم تمام کو عطا فرما دیجیے, اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالے نہ دیکھے ہمارے پاس میں کون ہے, اپنے اپنے آپ کو اپنے روٹھے ہوئے رب کے سامنے پیش کریں, میرا پروردگار ناراض ضرور ہے مگر کہہ رہا ہے میرے بندے بتاؤ نا تجھے کیا چاہیے, وہ بندہ وہ پروردگار پوچھ رہا ہے میرے بندے بتاؤ نا تجھے کیا چاہیے, تو ہم اگر دل سے کہیں گے تبھی تو وہ سنے گا, روتے ہوئے کہیں گے تبھی تو وہ خوش ہوگا, بندوں کے آنسو بڑے اچھے لگتے ہیں, اپنی زندگی میں گزار ڈالے یاد کرے سب کو, پتا نہیں رحمت کا یا اشرا ہمیں آپ کے ساتھ ملے گا, رحمت کے اشرے سے پہلے پہلے کہیں ہمارے بدن پہ کفن نہ آ جائے, رحمت کے اشرے سے پہلے پہلے کہیں ہم کندھوں پر سوار ہو کے رحمت وہ نہیں پا سکتے ہیں, موقع ان کو نہیں مل سکتا, اے اللہ کتنے جوان ایسے ہیں جو بن چھن کر گھر سے نکلے, بن چھن کر گھر سے نکلے, کہا ابو نے لے کر آنا, بیوی نے کہا لے کر آنا, مگر شام میں وہ خون سے لت پت ہو کر ایکسیڈنٹ ہو کر پہن کر گھر لوٹا, بچہ روتا ہے ابو ابو کیا ہو گیا, نہیں بولتے, بیوی کو تڑپ تڑپ کے روتی ہے, میں نے منگایا تھا بنا لے کر آنا مگر سامان آپ کو یاد کریں, سوچے صحیح کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کو لے کر جائیں مگر ہمارے دل کی سختی اور آنکھوں کی خوشی پر ہم محروم رہ جائیں, ہمارا فرشتہ بھی ہمیں تانا دینے لگے, ارے اللہ کا بندہ تو کیسا بد نصیب تھا, سب آئے بگڑی زندگی کو لے کر بنا کر گئے, تو کیسا بد نصیب تھا, جیسا آیا بس گیا, ہم بد نصیب نہیں رہنا چاہتے, منانا چاہتے ہیں, آپ سے لینا چاہتے ہیں, اللہ نے تمام کو معاف فرما دیجیے, تمام کی زندگیوں میں دین داخل فرما دیجیے, اپنی زندگی کو یاد کرے, اپنے گناہوں کو یاد کرے, جس وقت ہم کسی گناہ کو دیکھ رہے تھے اللہ بھی تو ہم کو دیکھ رہا تھا, اللہ بھی تو ہم کو دیکھ رہا تھا, سوچے طرح نہیں کسی کی بیوی اگر کسی اور کو دیکھتی ہے تو بیوی چاہے کتنی چہیتی کیوں نہ ہو, فرمانبردار کیوں نہ ہو, اگر سمجھ میں کسی اور کو دیکھ لے شوہر برداشت نہیں کر پاتا, فوراً تماشے مار دیتا ہے, اللہ ہم نے کتنی دفعہ گناہوں کو دیکھا, آپ دیکھ رہے تھے, آپ کو چلا آ رہا تھا, آپ نے پردہ فرمایا, اللہ آپ نے برداشت کر لیا, اور آپ نے پھر کا معاملہ فرمایا, اللہ بتا دے تھے آنکھوں کو چھین لیتے چہرہ سیاہ ہو جاتا, مگر میرے مولا جو آپ نے اس پر کرم کیا ہے تو مولا آپ کی کرم فرما دیجیے, منا لیجیے اپنے پروردگار کو, اپنا نصیب کروا لیجیے, کروا لیجیے, اگر کوئی بادشاہ کے دربار میں چلا جائے بادشاہ بھی مود میں آ جائے تو دوسرا کہتا ہے مانگنا ہو مانگ لو, اتنا مانگنا ہو مانگ لو, اللہ ایک دفعہ اگر آپ نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو اللہ ہم تمام کا کا کام بن جائے گا. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ 9 دنوں میں ہم کہاں تک رحمت پا چکے, مولا پتا نہیں ہمارے دلوں میں کتنی رحمت آئے ہیں. اے اللہ یقیناً آپ کی رحمت کے مقابلے میں ہم نے کچھ کم ہی لیا ہوگا. اے اللہ کی شان یہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے تھے تو بھر بھر کر ان کو دیا تھا, مولا ان کو بھر بھر کر دیا تھا. یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بچہ اناج لینے کے لیے آیا جس کے گھر میں پکڑو پاپا تھا, جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا. وہ بچہ یوسف علیہ السلام کے پاس برتن لے کر آیا, یوسف علیہ السلام نے اللہ انصاف کے مطابق جتنا سب کو دیا اتنا ہی اس بچے کو بھی دیا. اس بچے نے یوسف علیہ السلام سے کہا, یوسف تم نے مجھے نہیں پہچانا. یوسف نے کہا بتاؤ تم کون؟ کہنے لگا جس وقت زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا, جس وقت زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا آپ کے جیل میں جانے کا فیصلہ ہونے والا تھا, اس وقت میں ہی چھوٹا بچہ, ہم نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی, نے بھر بھر کر دینا شروع کیا. اے اللہ جب یوسف اپنی پاکدامنی کو سنتا ہے دیکھا ہے, اے اللہ ہم بھی کہا آپ کی شان رحمت کو بیان کر رہے ہیں, آپ کی شان توحید کو بیان کرتے ہیں, مولا بھر بھر کر دے دیجیے, آپ بھی بھر بھر کر دے دیجیے. دنیا کو سیاست بڑھائیے, کہیں نہ رہ جائے Yeah. ہاتھ اٹھائیے, دل کو اللہ کی طرف لگائیے, ان کے دل سے مانگیے. پروردگار کی آواز پسند آتی ہے. پروردگار کتنے کافروں کو اس نے ایمان دے دیا, کتنے ڈاکوؤں کو اس نے مومن بنا دیا. ہم فاسق تو فاسق رہی ہے, ہم یقیناً فاسق تو فاسق ہو چکے ہوں. اللہ آپ نے کافروں کو بھی آپ سے ایمان عطا فرمایا. اے رب کریم, موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے فرمایا تھا, اے موسیٰ ذرا فرعون کے پاس جائیے نا, اس سے ایسا کہیے گا چلو ایک دفعہ اللہ سے مصالحہ کر لو, ایک دفعہ اللہ کا کلمہ پڑھ لو, ایک دفعہ تم کلمہ پڑھ لو میں راضی ہو جاؤں گا. اے اللہ, پوری زندگی کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا, آپ اس کے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر آپ راضی ہونے کو تیار ہے. اے اللہ, ہم نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا, ہم نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا, بڑے بڑے گناہ تو کیے ہیں. اور شان جلال اور شان غصہ میں رہے اللہ, اس وقت اگر کوئی گناہ ہو جائے اس وقت بھی مولا پردہ ڈال کر معاف فرما دیجیے. مولا ہم نے حدیث میں پڑھا ہے, ایک جوان کو بلانا چاہے گا وہ ڈرتا ہوا جب جائے گا, اس کے ماں باپ دور سے دیکھتے ہوں گے, وہ بھی ڈر جائیں گے, میرا بیٹا تو بازار میں پھنس گیا, میرا بیٹا تو بازار ہی میں جائے گا. جب بندہ وہاں جوان پہنچے گا آپ ایک پردہ ڈال دیں گے, اور پردہ ڈال کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں گے, آپ بتائیں گے وہ میرے جوان بندے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت عطا کر دی. ایسے جوانوں میں ہم جوانوں کو شامل فرما, ایسے جوانوں میں جوانوں کو شامل فرما. اے باپ پروردگار, یہاں جتنے آئے ہیں تمام کے آنسو کی قدر فرما کر مولا ہم تمام کی مغفرت فرما, رحمت عطا فرما. رحمت کا اثر جا رہا ہے, چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. ہم نے رمضان سے پہلے ارادہ کیا ہوگا کہ خوب رحمت مانگیں گے, مگر میرے والا جتنا مانگنا تھا نہیں مانگ سکے, جتنا دینا تھا نہیں دے سکے. آپ عطا فرما دیجیے, آپ عطا فرما دیجیے, کریم رحمت عطا فرما دے, رحمت کی برکتیں عطا فرما دے, نصرت عطا فرما دے, میرا آنے والے رمضان کے دنوں کو گزرے ہوئے رمضان کے دنوں سے بہتر بنا دے, ذکر والا بنا دے, عید والا بنا دے, عید کی کوششوں والا بنا دے. اے پاک پروردگار, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اس شہر میں جتنے بھی مرد عورتیں بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرما. بہت سی کم عمر لڑکیاں, بہت سی کم عمر بچیاں ہیں, بہت سی کم عمر عورتیں ہیں, مولا عجیب عجیب بیماریاں مبتلا ہیں. اے پاک پروردگار, کہلایا ہے کہلایا ہے کہ مسجد یوسف میں آج دعا ہوگی, تو کہنا تمہارے بارے میں دعا کرو. میں بستر پہ طرف جاتی ہوں, میں اپنے اللہ کے حضور قرآن نہیں پڑھ پاتی. اے رب کریم, اے رب کریم, ان عورتوں کی صحابہ کو سن لیجیے, تمام کو شفا نصیب فرما دیجیے, تمام کو شفا نصیب فرما دیجیے, تمام کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, ہمارے افضل بھائی دانا جن کے والد بہت دنوں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ارے اللہ, جتنے ہمارے اقربا رشتے دار آج دنیا سے چلے گئے, سفر میں ہم نے کندھوں پر اٹھا کر ڈال سکا, کتنے ایسے بیٹے ہوں گے یہاں جنہوں نے اپنے باپ کے بدن سے مٹی ڈالا ہوگا, کتنے بوڑھے باپ ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹے کے بدن میں مٹی ڈالا ہوگا. آپ کے حوالے کر کے آ گئے, آج میں تمام نیکیوں سے محروم ہو گئے. آج کی رات, یہاں آج کی رات جیسا ان پر خصوصی رحمت کا معاملہ بڑھتا, بارش برسا, ان کی روحوں کو خوش فرما. ہمارے شہر کے بہت سے جوان اور بوڑھے ہیں اللہ ان کی روحوں کو خوش فرما, تمام کے تمام کی مغفرت فرما, تمام کے درجات کو بلند فرما, جتنے یہاں پہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اللہ تمام کے دل کی مرادوں کو پوری کر, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما, خالی ہاتھ آئے تھے اللہ خالی ہاتھ جائیں, جہاں جائیں آپ ہمارے نگراں بن جائیں, ہمارے محافظ بن جائیں, ہمارے وکیل و ضامن بن جائیں, اللہ ہمیں شوق و ذوق عطا فرما, ہر شعبے سے لگنے کی توفیق عطا فرما, ائمہ کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, بہت سے علماء روزہ رکھ کر اس شہر سے اس شہر کا سفر کرتے ہیں, اللہ کریم ان کے سفر کو قبول فرما, اسی سفر کو نجات کا ذریعہ بنا, یہ تمام تک گھر کی پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا, اللہ دین کے دائی جہاں جہاں در در کی ٹھوکر کھا کر آپ کے دین کے لیے مولا چکر لگاتے ہیں, مولا تمام کو قبول فرما, اٹھے ہوئے قدم کو ہر ایک کے لیے نجات کا ہدایت کا ذریعہ بنا, ہر جہاں کی نصرت فرما, اللہ مدارس کی حفاظت فرما, مقابر کی حفاظت فرما, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما, اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما, امین کی حفاظت فرما, اللہ اس پورے شہر میں امن عافیت کا معاملہ فرما, ارے اللہ اب تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ ناراض ہوئے تو بارش رک گئی ہے, بارش برسا دے, دیکھا عورتوں کو کئی کئی میل سے اپنے گھر پہ پانی کا برتن رکھ کر ان عورتیں چل چل کر اپنے گھروں میں پانی لے کر آتی ہیں, حلیمہ کا آپ کے دریائے خزانے میں کمی نہیں ہے, کمی نہیں ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر پوری امت کو پورے ملک پوری دنیا کو ہمارا بارش عطا فرما, جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہا وہ عطا فرما, ہمیں نہ سب کا خیر ماں سب کا مین نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاء, ولا حول ولا قوه الا بالله صلى الله عليه وسلم, برحمتك يا ارحم الراحمين.